کو آگ سے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. یہ کہنے کا مقصد شیطان کا یہ ہے, یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ افضل ہے مٹی سے, لہذا اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہ کیا. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے نکالا, فرمایا فخرج انک من الصاغرین, نکل جا تو جو ہے ذلیلوں میں سے ہیں. اس نے مہلت مانگی اور وہ مہلت اسے عطا کی گئی. پھر اللہ کے بارگاہ میں وہ قسم کا کر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی راہ میں بیٹھوں گا, تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا, انہیں دہانے طرف سے, بہانے طرف سے, آگے سے, پیچھے سے, ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نکل جا, دھتکارا ہوا میرے بارگاہ سے, جو تیرے پیروی کرے گا ان کو اور تجھ سے جہنم کو میں بھر دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور ان کے زوجہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جو چاہو وہ کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس مت جانا. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا کہ جو اس درخت میں سے کھائے گا تو وہ جو ہے فرشتہ بن جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. قرآن کریم کے الفاظ یہ کہ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, کہنے لگا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے نہ روکا اس درخت سے, الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت پہ رہو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے قسم کہا کے کہنے لگا کہ میں تمہارے جو ہے خیر خواہ ہوں. تو اس طریقے سے اس نے جھوٹی قسم کہا کر ان دونوں کو جو ہے لغزش دی, اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور کے زوجہ جب اس درخت میں سے کھایا تو پھر جو ان کے جسم پر جنتی لباس تھا, جو یہ ناخن ہمارے ہیں یہ پورا ناخن ان کے جسم پر چڑھا ہوا تھا, اس درخت کے کھانے کی وجہ سے اب وہ ان کے جسم سے اتار دیا گیا, صرف ناخن تک محدود رہ گیا. تو یہ جو ہے جب ان کے شرمگاہیں کھل گئی تو اب اس کو جنت کے پتوں سے جو ہے اپنے آپ کو چھپانے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, تو ہمیں بخش دے, اگر تو نہ بخشے گا, تو رحم نہ کرے گا تو ہم خسارے والے میں سو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرمایا. اس کا ذکر پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 کے اندر, یعنی سورہ اعراف کے 3 رکوع کے اندر انسانوں کو جو ہے اچھے صاف ستھرے لباس کا حکم دیا, بالخصوص جس وقت وہ مسجد میں جائے. تو فرمایا یا بنی آدم خصوص زینتک من عند کل مسجد, اے اولاد آدم مسجدوں کے پاس جو ہے خوب زینت اختیار کیا کرو, وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو, اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو کل بروز قیامت جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دوسرے کے بارے میں عرض کریں گے اے اللہ تو ان کو زیادہ سزا دے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. پچھلے یہ کہیں گے اگلوں کے متعلق کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں دگنا عذاب کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں دونوں کو دگنا عذاب کروں گا لیکن یہ جانتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اگلوں نے ان کو گمراہ کیا, انہوں نے اپنے پچھلوں کو گمراہ کیا, انہوں نے اپنے پچھلوں کو گمراہ کیا, تو ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا. اب جب یہ پچھلوں نے اگلوں کے بارے میں یہ کہا تو اگلوں نے پچھلوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ بلکہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تو دگنا عذاب دے, تمہیں عذاب نہ دے, تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہے, تم بھی تو اپنے کیے کا جو ہے سزا چکھو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رکوع نمبر 5 اور 6 کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کا جو باہم وہ کلام ہوا اس کا ذکر فرمایا کہ وہ کلام کریں گے, جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کیا تمہیں وہ ملا جو ہمیں تو وہ مل گیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا, کیا تمہیں بھی ملا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی وہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ جو حالت کفر پر مرے گا, حالت شرک پر مرے گا تو اسے جہنم میں ڈالوں گا, وہ ہمیں مل گیا. اعراف والوں کا بھی تذکرہ یہاں موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہنمی پھر جنتی اسے کہیں گے کہ جنت کے اندر اپنے عزیز اقربا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں جو ہے جنت کے پانی میں سے کچھ عطا کر دو، اس کے رزق میں سے تھوڑا سا دے دو، تو جنتی ان سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام فرما دیا کافروں پر، یعنی کافروں کے لیے یہ رزق نہیں ہے، تو اہل جنت کا جو ہے حصہ ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے قوم کے نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معزز پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور جب 950 سال تبلیغ کے باوجود وہ شرک سے باز نہ آئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک طوفان آیا، اور طوفان کے اندر صرف وہ 80 افراد جو مومن تھے وہ بچے، اور اس کے ساتھ کچھ جانور وغیرہ تو جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ بچے، باقی پورے روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 10 کے اندر قوم سمود، جن کی طرف حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کو اونٹنی جو عطا کی گئی تھی اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ اس رکوع میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قوم کا بھی ذکر ہے جو مردوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی کیا کرتے تھے، ان پر جو عذاب کا تذکرہ ہے وہ اس رکوع کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین کا ذکر فرمایا، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے قوم کا ذکر شروع فرمایا ہے، یہ تقریباً اس صورت کے آخر تک چلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر، جس میں جادوگر کے ساتھ جو جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس کا ذکر، یعنی فرعون کے درباریوں کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا اس وقت کہ جب جادوگروں نے میدان کے اندر رسیاں لا کر رکھ دی اور اس پر سیر کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، تو وہ سانپ اور بچھو اور مختلف قسم کے جانور جو لوگوں کو نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے عصا پھینکو، جب آپ نے اپنے عصا پھینکا تو انہیں اس نے ان تمام کو نگل لیا، جس پر جو ہے جادوگر جو ہے وہ حیران رہ گئے اور وہ سجدے کے اندر گر گئے اور کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس پر پھر فرعون کو جو ہے غصہ آیا اور وہ غضب کے اندر کہتا ہے کہ تم دونوں جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہارے استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں صرف زمین سے نکالو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پیر کاٹ کر سولی پر تم تمام کو چڑھا دوں گا، لیکن ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کے دولت سے سرفراز فرمایا تھا، وہ پھر بھی باز نہ آئے، انہوں نے کہا تم کچھ بھی کرتے رہو، ہمیں جو ہے حق راستہ مل گیا، اب ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 16 کے اندر فرعون والوں پر جو عذابات مختلف قسم کے آئے تھے ان کا ذکر فرمایا، جس میں طوفان تھا اور ٹڈیوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب، مینڈک اور خون وغیرہ کی مختلف عذابات، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرعون کے غرق ہونے کا اور بنی اسرائیل کو مصر کے وارث بنانے کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے۔ رکوع نمبر 17 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، جس وقت توریت عطا کی جا رہی تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیرے کلام کے اندر اتنا مٹھاس ہے، تیرے ذات کتنی خوبصورت ہوگی، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تب تو میرا دیدار کر سکے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں، اللہ کے جلوے کا دیدار نہیں، بلکہ اس پہاڑ کا دیدار کیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ پڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو جو ہے برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر جو ہے زمین پر گر پڑے، فرمایا وخر موسیٰ صعقہ۔ پھر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو افاقہ ہوا تو عرض کی سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تجھے پاکی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا اور میں پہلے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لے جو میں تجھ کو دیتا ہوں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختی عطا کر دی۔ رکوع نمبر 18 کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واپس تشریف لائے تختیہ لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آپ کے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا زیورات وغیرہ سے اور ان کی پوجا وغیرہ کی تھی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے اندر توریت شریف کی تختیاں زمین پر پھینکی اور جو ہے اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑا، جس پر ان کے بھائی نے کہا یا ابن امہ، اے میرے ماجائے بھائی، ان القوم مستضعفونی وقار یقتلنی، کہ بے شک قوم جو ہے ان کے مقابل میں کمزور تھا اور قریب تک وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو اس لیے میں جو ہے نا ان کو نہ روک سکا، میں نے تو روکا اپنے حد تک لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہ کر سکا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارکاہ میں اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کی۔ رکوع نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے ان 70 افراد کا ذکر فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے کوئی دور پر معافی مانگنے کے لیے گئے تھے اور وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جب پڑی تو وہ سب کے سب جو ہے مر گئے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رسی العالمین یہ لوگ تو مر گئے، میں قوم کو کیا جواب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی 19 رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو ذکر فرمایا تھا ان کو بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 20 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پانی طلب کیا تھا، اس کا ذکر ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم سے یہ فرمایا گیا تھا کہ فلاں بستی کے اندر جو ہے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے نافرمانی کی اور سجدہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ سورینوں کے بل داخل ہو گئے، اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے۔ رکوع نمبر 22 کے اندر آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا جی ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، اس پر سب کے سب جو ہے گواہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بد دعا کرنے والے ایک عابد کا بھی ذکر ہے کہ جس کے زبان جو ہے وہ باہر نکل آئی اور کتے کی طرح وہ ہانکتا تھا، اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ اعراف کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے مذمت میں مختلف دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ سورہ انفال جو ہے یہ مال غنیمت کے حوالے سے جو ہے تقسیم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نادل فرمایا، روایت میں یہ آتا ہے شان نزول کے حوالے سے کہ جنگ بدر کے اختتام پر صحابہ کرام کے مابین جو ہے مال غنیمت پر کچھ اختلاف ہو گیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو اتار کر مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سپرد کر دیا کہ سرکار جیسے چاہے اس کو تقسیم کر دے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا۔ اس صورت کے پہلے رکوع کے اندر اور دوسرے رکوع کے اندر جنگ بدر کے حوالے سے، بلکہ یہ صورت مکمل جنگ بدر کے حوالے سے ہے جس کا آغاز جو ہے پہلے رکوع ہی سے ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے، اس میں جنگ بدر کے احوال کو جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھارا، بالخصوص میدان جہاد کے اندر جو پیٹ پیر کر بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غضب کا حکم جو ہے فرمایا کہ میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو میدان جہاد سے بھاگے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنی اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے، اور حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے ایک آیت کریمہ یہاں نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ جنگ احد کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کے ایک قبیلے کا محاصرہ فرمایا، 7 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا، جس پر یہودیوں کے ایک عالم نے ان یہودیوں سے کہا یا تو یوں کر لو کہ تم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ یہی وہ حق رسول ہے جس کا ذکر توریت کے اندر موجود ہے۔ اس کے قوم نے جو ہے منع کر دیا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یوں کر لو کہ اپنے بچوں کو بیوی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، پھر جا کر ان سے لڑتے ہیں، یا تو جیت جائیں گے یا پھر جو ہے مر جائیں گے۔ تو اس پر وہ تیار نہیں ہوگا، اگر ہم اپنے اولاد کو قتل کر دیں تو پھر جینے کا مقصد کیا رہا۔ پھر کہنے لگے پھر یوں کر لو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لو۔ تو اس کی قوم نے کہا کہ یہ جو ہے رائے اچھی ہے، چلو صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کے لیے انہوں نے جو ہے یہ شرط رکھی مسلمانوں کی طرف سے کہ ابو لبانہ کو جو ہے ہمارے پاس بھیجا جائے. حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ان سے پوچھنے لگے کہ جو ہے کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو ہم حاکم بنا رہے, اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو فیصلہ وہ کریں گے تو بس وہ تم اس کو تسلیم کر لو. تو اس پر حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنانا وہ اپنے گردن کٹوانے کے مطابق ہے. اب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہو گئی, لیکن جو معاملہ ان سے ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. چنانچہ حضور کے پاس جانے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی گئے اور وا ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو لبانہ سے یہ جو ہے خطا سرزد ہوئی, تو حضور نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا, لیکن چونکہ وہ وہاں چلے گئے اب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا تو میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں, میں بھی کوئی حکم اس کے بارے میں صادر نہیں فرماؤں گا. چنانچہ 7 دن اور 7 رات مسلسل جو ہے وہ اس کے ساتھ بندے رہے. ان کی بیوی ان کے پاس آتی تھی رفع حاجت وغیرہ کے لیے, ان کو ستون سے کھولتی اور وہ اس سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا کرتی تھی نماز وغیرہ کے بعد. یوں جو ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب حکم آیا کہ ان کو کھول دیا جائے, تو اس پر حضرت ابو لبانہ نے یہ قسم کھائی کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے تو میں اس سے چھوٹوں گا نہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کھول دیا اور ان کی توبہ جو ہے قبول ہوئی. اس پر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ میرے مال اور اولاد کی وجہ سے میرے سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, تو میں اپنے تمام مال کو اللہ کے راہ میں جو ہے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تہائی مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. تو اس کا ذکر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یاد نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کیا کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اور امانتوں کے اندر جو ہے خیانت مت کیا کرو جان بوجھ کر, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کے حوالے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور دار ندوہ کے اندر مشرکین کا جو اجلاس ہوا تھا اس کا ذکر بھی رکوع نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, جس میں جو ہے شیطان نے شیخ نجدی کی صورت میں شرکت کی تھی, جس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے. اس میں مختلف لوگوں نے مشورے دیے, پھر آخر میں اس مشورے پر اتفاق ہوا کہ تمام قبائل سے جو ہے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے, تو وہ بنو ہاشم ان تمام کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس مشورے کو جو ہے شیطان نے سراہا اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اما علی الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إله من قرآن كريم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو معطر فرما. إله من قرآن کریم کو قبر میں ہمارے لیے مونس بنا, بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا. إله جتنے مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما, بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.